تفسير آية نمبر 105. كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. دو معنی ہیں اس بات کے، ایک تو یہ کہ ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے. جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی تو یہ ایسا ہی ہے گویا انہوں نے تمام پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا. ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کے انکار کے مترادف قرار پاتا ہے. دوسرا معنی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ انبیاء آئے ہوں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں تو نہیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کو ان کا علم ہو اور وہ پچھلے انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے اور بالآخر جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ان کو بھیجتے وقت کیا پیغام تھا؟ ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون، یعنی ظالم قوم کے پاس جاؤ کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اور یہاں بھی وہی پیغام ہے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تمہیں اپنے رب کا خوف نہیں، تم برے انجام سے بچنا نہیں چاہتے ہو. گویا موسیٰ علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی رہا ہے، سب کے آنے کی غرض اور مقصد ایک ہی رہا ہے. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، یعنی تمام انبیاء کا میسج ایک ہی ہے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس پیغام کے پہنچانے میں امانت دار ہوں، امین ہوں. ایسا امین جو نہ خیانت کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کوئی بات چھپاتا ہے، نہ اللہ کے پیغام میں کوئی کمی کرتا ہے، نہ زیادتی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی مبالغہ کرتا ہے. جو بھی اس کو ملا ہے اس نے آگے پورا پورا پہنچا دیا ہے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. یہاں لفظ جو امین استعمال ہوا ہے، یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے اور نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم امین کے نام سے جانتی تھی. ان کی سیرت اور کردار بہت اعلیٰ درجے کا تھا. فاتقوا اللہ واتیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی تم جانتے ہو کہ میں ایک راست باز انسان ہوں، کبھی تم سے کوئی مکر و فریب نہیں کیا، کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، اور میں نے اللہ کے نام سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کی. لہذا میرا تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ تم خدا خوفی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ ہی دراصل وہ چیز ہے جس سے ایک صالح یا درست زندگی کا آغاز ہوتا ہے. وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو. گویا پیغمبر جو پیغام لاتے ہیں اس میں دو حصے ہوتے ہیں. نمبر ایک، وہ اللہ سے جوڑتے ہیں بندوں کو، ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتے ہیں اور اپنی اطاعت کے لیے کہتے ہیں. کسی پیغمبر نے لوگوں کو آ کے یہ نہیں کہا کہ لوگوں مجھ سے ڈرو اور اچھے کام کرو، کیونکہ انسانوں کا ڈر عارضی ہوتا ہے، وہ انسانوں کی زندگی تک ہوتا ہے، یہ جب تک انسان سامنے ہو اس وقت تک ہوتا ہے، اور جب انسان سامنے نہ ہو تو ڈر بھی نہیں ہوتا اور کوئی کام سیدھا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر پیغمبر نے یہی کوشش کی کہ لوگوں کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، وہ جو بھی اچھا کام کرے وہ میرے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے کرے۔ وما اسألكم علیہ من اجر، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی صلے اور معاوضے کا طالب نہیں ہوں کہ تم اس سے گھبرا کر میری باتیں سننے سے گریز کرو۔ اگر تم میری بات سنو گے، اس کو مانو گے، اطاعت کرو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے۔ وما اسألكم علیہ من اجر، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جب کسی بھی کام میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو اس سے بسا اوقات وہ بھاگتا ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں بہت شدید ہے۔ اس لیے پیغمبروں نے آ کر یہ تسلی دلائی کہ تم یہ مت خوف کرو کہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس کے سلسلے میں تمہیں مجھے کچھ فائدہ پہنچانا ہے، یا یہ کہ میں تم سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ رب العالمین استعمال ہو رہا ہے۔ فتقوا اللہ واتیعون، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ اپنے پیغام کو پھر وہ دوبارہ دہراتے ہیں، ایک ہی چیز کی بار بار تکرار ہو رہی ہے کہ میری غرض اور میرا مطالبہ تم سے کیا ہے کہ اپنے بھلے میں، اپنے فائدے میں خدا خوفی اختیار کرو، اور جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں اسے سیکھ جاؤ، اسے قبول کر لو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم تیری بات مانیں، ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ واتبعک الارذلون، حالانکہ تیری پیروی تو رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے، خسیس قسم کے لوگوں نے اختیار کی ہے، گٹیا قسم کے لوگوں نے اختیار کی ہے۔ ارذلون کا لفظ جو ہے ارذل سے ہے، ارذل کہتے ہیں جاہ و مال نہ رکھنے والے کو، حقیر سمجھے جانے والے، یا کمتر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، جنہیں معاشرے میں عموماً کم حیثیت کا مالک سمجھا جاتا ہے، یعنی فقراء اور غرباء مراد ہیں۔ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسے ہی لوگ پیغمبروں کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اگرچہ وہ معاشرے کے ناسمجھ افراد تصور کیے جاتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتراض کیا تھا کہ ہم تیری بات اس لیے نہیں مانتے کیونکہ تیرے ارد گرد بہت گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بہت معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس رویے کو کہ کسی کی بات اس لیے نہ ماننا یا کسی کا ساتھ اس لیے نہ دینا کہ اس کے ساتھ معمولی قسم کے لوگ ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ دراصل کسی دوسرے شخص کی تردید نہیں، خود اپنی ہی تردید ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو جھٹلانے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ وہ ایک پیغام کو، ایک حق کو صرف اس لیے جھٹلا رہا ہے کہ اس پیغام کے ماننے والے اس کو پسند نہیں آ رہے۔ تو یہ تو انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں کہ جسے قبول کیا جا سکے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی پرائرٹی دنیا ہوتی، جن لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی، جن لوگوں کا جینا مرنا صرف دنیا ہوتی، جن کی نظر صرف دنیا پر ہوتی، وہ ہر چیز میں پھر دنیا ہی کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ صرف ایسے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں جو دنیا دار ہوں، وہ ایسی مجلسوں میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں دنیا کی باتیں ہوں، وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس سے دنیا مزید حاصل ہو، وہ حق کا ساتھ بھی صرف اس شرط پہ دینا چاہتے ہیں کہ حق کو ماننے کے نتیجے میں بھی ان کی دنیا میں اضافہ ہو جائے، دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص حق کو حق سمجھ کر نہ لے بلکہ دنیا کے کسی فائدے کی خاطر لے، ایسا شخص پھر حق کو صحیح معنوں میں لینے والا نہیں ہے بلکہ وہ حق کی ناقدری کرنے والا ہے. اور یہ ٹرینڈ عام طور پر بھی پایا جاتا ہے، جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی انسان کی سچائی، راست بازی، شرافت، اخلاق، کردار، ان چیزوں کی اہمیت نہیں دیتا. اس کے نزدیک اگر کسی شخص کی اہمیت ہے تو وہ اس شخص کی اپنی نہیں بلکہ اس کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کی ہے، یا پہنے ہوئے زیور کی ہے، یا اس گھر کی ہے جس میں وہ رہتا ہے، یا اس سٹیٹس کی ہے جو وقتی طور پر اسے معاشرے میں حاصل ہے. یہ کس شخص کی چوائس ہو سکتی ہے، کس کی سوچ ہو سکتی ہے جو پوری طرح دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، جبکہ دین کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کی، اپنی سوچ کی، اپنی ان پرائرٹیز کی قربانی دینا ہوتی. اور عموماً اللہ تعالیٰ ایسے ہی امتحانوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ یہ میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور قبولیت کا معیار انہوں نے کیا اختیار کر رکھا ہے. قال نوح علیہ السلام نے کہا وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں میں جانتا یا مجھے نہیں معلوم یا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں. اِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کی ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، کاش تم کچھ سمجھ کا ثبوت دو. یعنی میں تو ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام لوگوں کے حسب نصب پرکھنا نہیں ہے، یا لوگوں کی مالی حیثیت کا یا دنیاوی حیثیت کا جائزہ لینا نہیں ہے. وما علمی، یعنی میرے علم کا دائرہ کار، میرے علم کی بنیاد لوگوں کے حالات زندگی جاننا نہیں ہے. یعنی میں آیا ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے، اور اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کس علم کی ضرورت ہے، یا مجھے کون سا علم درکار ہے؟ وہ علم درکار ہے جس سے لوگ اپنے رب سے جڑ سکیں. اس کے لیے مجھے ایسے علم کی ضرورت نہیں کہ جس سے لوگوں کی حیثیتوں کو پرکھا جائے. بہت ہی خوبصورت جواب ہے اگر آپ اس کی گہرائی میں اتر سکیں، اور بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک انوسنٹ وے میں وہ لوگوں کے اعتراض کو رد کر رہے ہیں. کسی کے اعتراض کو رد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے لڑائی شروع کر دیں اور ان کے ساتھ ناروا رویہ اختیار کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ حقیقت کا اعتراف کر کے جو صورت واقعہ ہے اس کو سمپلی بیان کر دیں. اب آپ دیکھیں نا ذرا کتنا انٹرسٹنگ وے ہے. تو تم مجھے کہتے ہو کہ تمہارے ارد گرد بہت معمولی قسم کے لوگ ہیں، تو جواب میں کہتے ہیں اچھا مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کا سٹیٹس کیا ہے اور ان کے رتبے اور مرتبے کیا ہے، کیونکہ جو کام مجھے کرنا ہے اس کے لیے اس علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اور علم کی ضرورت ہے. وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم یہ کیسا اعتراض مجھ پہ کر رہے ہو؟ میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سٹیٹس میں تحقیق کرتا پھروں، میں اس بات میں ریسرچ کروں کہ کون کتنا کماتا ہے، کس کا پیشہ کیا ہے. مجھے لوگوں کی ذاتی زندگیاں یا لوگوں کے دنیاوی معیار سے دلچسپی نہیں. ان حسابوں میں اللہ اعلی ربی، یہ تو رب کا کام ہے، وہ جانتا ہے کس کا کیا معاملہ ہے، کس کے پاس دنیا کتنی، اور پھر اس نے خود فیصلہ کیا ہے کہ کس کو کیا دینا. اگر ان کو کم دیا ہے تو یہ بھی رب کا معاملہ ہے، اور وہ اس کم کو پا کر کس حال میں ہے یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں، اس سے میری کوئی دلچسپی نہیں. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، नहीं मुझे तो मतलब इससे है कि वो ईमान लाए हैं या नहीं, मुझे मतलब इससे नहीं कि उनका पेशा क्या है, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, मेरे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं। और फिर ये जानने का भी कोई जरिया नहीं कि जो शख्स मुझ पर ईमान लाता है वो उसके बाद अमल क्या करता है, कि कहते हैं बिमा कानू या मलून, या मलून में एक तो उनका पेशा आता है और दूसरा उनके अमाल आते हैं। क्योंकि आमतौर पर लोगों का एतराज क्या होता है, ये जो आपके पास दिन रात कुरान पढ़ते रहते हैं उनका अमल तो बदला कोई नहीं, तो फिर क्या फायदा आपके ये काम करने का, छोड़े आप इस काम को, कुछ और करें जिससे इंसानियत का भला हो। ये क्या बेकार शुगल आपने इख्तियार कर रखा है, पढ़ते रहते और करते कराते कुछ नहीं। तो कहते हैं वमा इन्नी बिमा कानू यामलून, मुझे इस बात पर भी दारोगा बना के नहीं भेजा गया कि मैं इस चीज के पीछे पढ़ लूं कि लोग अमल क्या कर रहे हैं और लोगों का काम क्या है। और ये मामला न मेरा है न तुम्हारा है, इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी, ये मामला तो मेरे रब के जिम्मे है, इसका हिसाब तो रब लेगा। लौ तशऊरून, काश तुम शऊर रखते। असल में अगर आज के दौर को भी सामने रखे आप और कदीम दौर को भी, तो बात एक ही है, हर दौर के इंसानों की नफ्सियात तकरीबन एक ही रही है, उसमें कोई खास तब्दीली नहीं हुई। इंसानों की ख्वाहिशात, उनकी दिलचस्पियां, उनकी मोहब्बतें, उनके मेयार ऑलमोस्ट एक ही रहे, इल्ला ये कि इंसान कोशिश के साथ और बेहतर तरीके से अपनी तरबियत करे और फिर किसी आला मेयार तक पहुंचे। वरना सिफली जज्बात इनका लेवल कदीम और जदीद में तकरीबन एक ही रहा है। अच्छा, अब होता यह है कि जो लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं या दुनियावी एतबार से जिनके पास कुछ मालो दौलत हो जाता है या जिन्हें कुछ वर्ल्डली एक्सपोजर होता है, उनको आमतौर पर अवाम से बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि अवाम ऐसा नहीं करते, ये वैसा नहीं करते। कभी किसी अच्छी सी गाड़ी में बैठे हुए शख्स को दरवाजे पर नॉक करते हुए किसी फकीर पे तथरा करते सुने, यानी उस गाड़ी के पास आकर हाथ फैलाने वाले के लिए जो कमेंट्स होते हैं उनको आप गौर करें कि क्या होते हैं। हम कभी नहीं सोचेंगे कि ये हालात क्यों हैं, हो सकता है हम भी इनडायरेक्टली कसूरवार हों उसमें, लेकिन हम उनकी हालत पर, उनकी हमाकत पर, उनकी कुछ हेरा फेरियों पर, उनके बहुत सारी मालूमात रखते हैं या नहीं रखते तो भी बहुत से तबसरे करते रहते हैं। और उमूमन सो कॉल्ड आला तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग सो कॉल्ड निचले तबकात से ताल्लुक रखने वालों के बारे में बहुत सी शिकायत रखते हैं और अमूमन एक बहुत बड़ा गैप रखते हैं उनके साथ, उनके साथ कोई लेन देन नहीं, मेल मिलाप नहीं, कोई उनकी हाल अहवाल की खबर नहीं, कोई उनसे दिलचस्पी नहीं। और अमूमन क्या शो करते हैं ऐसे लोग कि हम बहुत हसास लोग हैं, हम बहुत समझदार लोग हैं, इसलिए हम इनके बारे में खूब जानते हैं और हक रखते हैं कि खूब तबसरा करें। अब यह है कि जब ऐसे ही तबकात में से कुछ लोग ईमान ले आते हैं या दीन की तरफ आते हैं तो फिर तो एक और पॉइंट हाथ आ जाता है या एक और चीज मिल जाती है मजीद तबसरे करने को, मजाक उड़ाने को, क्योंकि पहले भी उनको शिकायत है कि ये शऊर नहीं रखते लोग, ये नासमझ किस्म के लोग हैं। अब जब उनके ख्याल में नासमझ लोग मुसलमान हो जाते हैं या वो दीन की तरफ आ जाते हैं तो उसको भी वो क्या ख्याल करते हैं, ये तो नासमझ लोगों की बात है, इनको तो शऊर था ही नहीं, ये अब जो नया इन्होंने डोम रचाया है, जो नया फैसला किया, ये भी इनकी लाशौरी की अलामत है। समझदार तो हम हैं जो हर चीज परख सकते हैं, दुनिया को भी खूब जानते हैं और ये पैगम्बरों के दावों को भी हम खूब जानते हैं। और फिर पैगम्बरों को भी ये कहते हैं कि आप लोगों की हम बात मान लें, आज की बात किसने मानी है, ये इन नासमझों ने, ये इन अरजन लोगों ने, हकीर किस्म के लोगों ने, अगर आपके इर्द गिर्द को बहुत समझदार लोग होते तो हमें भी कुछ इस पैगाम से इंटरेस्ट होता, हम भी समझते कि हाँ आप वाकई तो बड़ा आला दर्जे का काम कर रहे हैं, इसीलिए कौम के बहुत ही इंटेलेक्चुअल जो है वो आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं हुए इसलिए जरूर आप ही के अंदर कोई खराबी है, आपके पैगाम में कोई खराबी, और इस तरह वो अपने आप को एक तसल्ली दे देते हैं। ये वो एक जहनी बोध होता है जो पहले انسانوں کے درمیان باہم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دین اور لادینیت کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور اس طرح انسان ایک تاویل اور بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اپنے لیے دین سے دور رہنے کا. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بہت دلچسپ بات کرتے ہیں، ان حسابہم الا علی ربی. بھئی ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ چھوڑو ان کو، اپنی بات کرو. وہ جو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کا معاملہ تو ان کا اور ان کے رب کا ہے. لو تشعرون، کاش تم بھی تو کچھ شعور سے کام لیتے. یعنی لو تشعرون کا لفظ جو ہے، یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے یہاں پر. کاش تم کچھ شعور رکھتے، کاش تمہیں کچھ سمجھ آتی بات. ٹھیک ہے، انہوں نے تو معاملے کی حقیقت کو بہت اچھی طرح نہیں سمجھا، کیونکہ تمہارے خیال میں ان کا تو مینٹل لیول ہی بہت لو تھا، تو تم ہی کچھ سمجھداری کا ثبوت دو. یعنی انڈائریکٹلی ان کے شعور کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں. تم انہیں نہ سمجھ بنا رہے ہو، یا تم انہیں نہ سمجھ کہتے ہو، تو اپنی سمجھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا شعور کتنا کام کر رہا ہے؟ تم حقیقت حال تک کتنا پہنچے ہو؟ اور جہاں تک تمہارا خیال ہے کہ میں انہیں اپنے سے دور کر دوں تو تب تم میرے پاس آؤ، تو ایسا میں کر نہیں سکتا. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کو دور نہیں پھینک سکتا، میں ان کو دھتکار نہیں سکتا، میں ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا. اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا آدمی ہوں. یعنی مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، مجھے تو لوگوں کو ایمان کی دعوت دینی ہے اور ایمان لانے والوں کی قدر کرنی ہے. مجھے اس بات کا حق یا اختیار نہیں دیا گیا کہ جو ایمان لے آئے ان کو محض ان کے دنیاوی رتبے کے کم ہونے کی وجہ سے اپنے سے دور ہٹا دوں. قالو، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین. اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا، سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا. وہی پرانا انداز ہے کہ جب دلیل کے میدان میں ہار گئے یا کوئی دلیل نہ بن پائی تو دھمکیاں دینا شروع کر دی. دلیل لانے کی بجائے پتھر لانے کی بات ہونے لگی. ویسے تو ان کے الفاظ بھی کچھ پتھروں سے کم نہیں تھے، لیکن ان الفاظ کے ذریعے وہ کچھ اور پتھروں کی آمد کی خبر دے رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی تھی، مسلسل لوگوں کو سمجھایا، اور لوگ بھی طرح طرح کی حجتیں کرتے رہے. بالآخر انہوں نے کیا سوچا؟ کہ اب نوح علیہ السلام کو پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے، بس اب خاتمہ کر دیا جائے اور ان سے نجات مل جائے. مرجوم کا لفظ جو ہے، یہ مفعول کے وطن پر ہے، روٹ ہے اس کا رے جی میم. رجم کے معنی ہے دور سے پتھر اور کنکر وغیرہ پھینکنا، اور جام سے مار ڈالنے کے لیے بھی آتا ہے، سنسار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، پھر لعنت یا پھٹکار ڈالنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو رجیم بمعنی مرجوم ہے. تو شیطان کے لیے جب رجیم کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پتھر مارے ہوئے، نہیں، پھٹکارے، لعنت زدہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بھی اگر تو باز نہ آیا تو ایک معنی کیا، تو سنسار کر دیا جائے، نہیں تو جب جان سے مار دیں گے، اور دوسرا معنی کیا، کہ تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے. اچھا، یہ پھٹکارے ہوئے کیوں کہتے تھے ان کو، پیغمبروں کو یا اسی طرح کے جو بھی مسلمین تھے ان کو؟ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبروں پر جو بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ ان کے دیوتاؤں یا ان کے بتوں کی ناراضگی کی وجہ سے آتی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، اس لیے بت ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان کی ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں بنتا اور انہیں دنیاوی شان و شوکت حاصل نہیں ہوتی.